بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جنوری 2014 کی 26 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام، یعنی اسلام کی سیاسی تعبیر۔ آج کے اخبار میں اور میڈیا میں یہ نیوز آئی ہے کہ کیرو میں اسلامسٹ گروپ کے درمیان اور پولیس کے درمیان کلیش ہوئے اور اس میں 30 آدمی مارے گئے، 30 مسلم، سینکڑوں زخمی ہوئے اور بہت سے اریسٹ ہوئے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ میں پچھلے 60 سال سے یہی کام ہو رہا ہے، اسلامسٹ گروپ اور آرمی کے بیچ میں ٹکراؤ، ہزاروں لوگ مارے گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا، دیش کی اکانومی شٹر ہو رہی ہے، لیکن وائلنس ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جاننا ہے کہ یہ وائلنس کیوں، ایسا کیوں ہے۔ اس پر سوچتے ہوئے مجھے رسول اللہ کی بہت سی حدیثیں یاد آئیں۔ رسول اللہ نے پریڈکشن کے طور پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امت میں وائلنس بڑھ جائے گا، آپس میں لڑیں گے لوگ۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں سخت الفاظ ہیں کہ لا ترجو بادی کفارن یضربو بعضکم رقاب بعض، یعنی میرے بعد تم لوگ کافر مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ سخت لفظ ہے۔ دیکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ قتل کا کام 60 سال اور 100 سال سے جاری رہے اور ختم نہ ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ امت مسلمہ جو ہے اس میں خدا کی کتاب محفوظ ہے، رسول اللہ کی سنت محفوظ ہے، صحابہ کا ماڈل محفوظ ہے، اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ ایسی حالت میں دیکھیے، وائلنس فار دا سیک آف وائلنس اس میں نہیں ہو سکتا، اٹ از امپاسبل۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہو، یعنی صرف جسٹیفائڈ وائلنس ہی امت مسلمہ میں جاری ہو سکتا ہے۔ وائلنس فار دا سیک آف وائلنس امت مسلمہ میں کبھی ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ جو اس کی محفوظ دین کی حیثیت ہے وہ اس کو روک بن جائے گی۔ تو یہ وائلنس ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ یہ وائلنس سادہ نہیں ہے، یہ جسٹیفائڈ وائلنس ہے، یعنی اسلامیکلی جسٹیفائڈ وائلنس۔ جب آپ خود اپنے عقیدہ، اپنے مذہب سے جسٹیفیکیشن تلاش کر لیں تو آپ رکا کہ نہیں وائلنس ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، 60 برس پہلے جمال عبد الناصر ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے اسلامسٹ گروپ کے خلاف بہت زبردست کارروائی کی. ان کے لیڈر تھے اس وقت سید قطب, ان کو پھانسی دے دیا. تو کیا ہوا, پھانسی دینے کے بعد ان کے ساتھ ایک اور ٹائٹل لگ گیا, سید قطب شہید. اس کے معنی کہ لوگوں نے گلوریفائی کر لیا ان کے قتل کو, اب وہ انسپائرنگ بن گیا کہ لڑو گے مرو گے تو شہید ہو جاؤ گے, شہید ہو جاؤ گے جنت میں جاؤ گے. تو کہا کہ لڑ کر مرنا جنت کے کا انٹری کے لیے ٹکٹ بن گیا. اب لوگ لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ مرے گے تو کیا فرق پڑا, ہم تو جنت میں جائیں گے. یہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامیکلی جسٹیفائڈ وائلنس. تو دیکھیے آج کے نیوز میں میں نے ایک بات پڑھی, ایجپٹ کے ایک اسکالر نے کہا کہ یہ جو وائلنس ہے ایجپٹ میں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آرمی اور اسلامسٹ گروپ کے درمیان ہے. ایسا نہیں ہے, یہ آرمی اور ریلیجس ایکسٹریمزم کے بیچ میں ہے, آرمی اور ریلیجس ایکسٹریمزم. یہ بات انہوں نے صحیح کہی, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہا انہوں نے. لیکن پھر بھی ایک سوال ہے کہ ریلیجس ایکسٹریمزم کیا ہے, وہ کیوں وائلنس تک پہنچاتا ہے, انہیبیٹڈ وائلنس. ریلیجس ایکسٹریمزم کے لیے قرآن حدیث میں لفظ آیا ہے غلو. غلو ہی کا دوسرا نام ہے ریلیجس ایکسٹریمزم. قرآن میں بھی آیا ہے, حدیث میں بھی آیا ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین, کہ تم لوگ غلو سے بہت زیادہ بچو, کیونکہ پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئیں وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. غلو و ایکسٹریمزم کیا ہے؟ غلو یا ایکسٹریمزم جو ہے وہ یہ ہے, اس کو میں کہوں گا کہ ان کلچر آف انٹالرنس. جب آپ اپنے عقیدے کو خود فالو کریں, اپنے مذہب پر خود چلیں, تو وہ غلو نہیں ہوتا. لیکن جب آپ یہ چاہیں کہ جو میرا عقیدہ ہے وہی دوسرے مانیں, جو میرا طریقہ وہی دوسرے مانیں, تو اس سے انٹالرنس آتا ہے, کلچر آف انٹالرنس پھیلتا ہے. اچھا, جب انٹالرنس آئے گا تو رکے گا نہیں, پھر وہ رکے گا نہیں, پھر ہیٹ آئے گی, پھر وائلنس آئے گا, پھر لڑائی آئے گی, گن کلچر, بوم کلچر, یہاں تک کہ سوسائڈ بامبنگ. تو غلو یا ایکسٹریمزم جو ہے نام ہے اس بات کا کہ آپ خود اپنے کو فالو کرنے پر راضی نہ ہو, بلکہ آپ چاہیں کہ دوسرے بھی وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں. تو دوسرا کہے گا کہ میں کیوں کروں, مجھے آزادی ہے. تو آپ کہا کہ نہیں, میں وہ ماروں گا. It is this kind of extremism that leads to culture of intolerance. تو یہی اس وقت مسلم دنیا میں آیا ہوا ہے. مسلم دنیا پوری کی پوری اس وقت کلچر آف انٹالرنس میں جی رہی ہے. کہیں ہیٹ ہے, کہیں پروٹیسٹ ہے, کہیں جھڑپیں ہیں, کہیں لڑائی ہے, کہیں سوسائڈ بامبنگ ہے, یہ سب اسی کے آف شوٹس ہیں. تو یہ کلچر آف انٹالرنس کیوں آیا مسلمانوں میں, اس کا بھی ایک ریزن ہے, وہ ہے پولیٹیکل انٹرپریشن آف اسلام. یہ 20th century میں یہ چیز پھیلی. اسلام میں اس سے پہلے کبھی بھی پولیٹیکل انٹرپریشن نہیں تھا, یہ 20th century میں پھیلا. اسلام کی سیاسی تفسیر کا بھی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ جس دین کو آپ نے مانا ہے اسی دین کو دنیا کے اوپر آپ نافذ کریں. آپ قرآن و حدیث کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ دین جو ہے, دین ہے سیلف فالوئنگ, دین ہے خود پیروی کرو. اسلام جو دین ہے وہ اس بات کا دین ہے کہ تم خود اپنے آپ کو اسلام پر ڈھالو. سیلف فالوئنگ کلچر ہے یہ. لیکن پولیٹیکل انٹرپریشن کا کر دیا کہ اس کو ایکسٹرنل امپلیمنٹیشن کا سبجیکٹ بنا دیا, یعنی پیروی کرنا نہیں بلکہ نافذ کرنا. سارا فساد کی وجہ پیدا ہوا. مثلا دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سب لوگ کہتے ہیں جسٹس جسٹس جسٹس, جس کو کہا جاتا ہے عربی میں عدل. سب لوگ عدل چاہتے ہیں, عدل کی بات کرتے ہیں. تو قرآن میں کیا آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہ الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی خدا نے رسول بھیجے, دین بھیجا, اسلام بھیجا, کس لیے؟ لوگ قسط کو فالو کریں, جسٹس کو فالو کریں. یعنی خود اپنے آپ کو جسٹس پر ڈھالیں. لیکن پولیٹیکل انٹرپریشن کیا کیا؟ اس کا مطلب ہوگا یو ہیو ٹو امپلیمنٹ جسٹس ان سوسائٹی. قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ جسٹس کو فالو کرو. عام کہا گیا کہ نہیں بھائی, جسٹس کو بطور سسٹم کے ساری دنیا میں نافذ کرنا ہے. بس یہیں سے انٹالرنس آیا, یہیں سے وائلنس آیا, اور یہیں سے ساری لڑائیاں شروع ہو گئی. تو رسول اللہ نے جو بات کہی تھی وہ اس کا ہی مطلب ہے کہ مسلمانوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے بچو کہ تمہارے اندر غلو آئے, تمہارے اندر قتال آئے, بابی ٹکراؤ آئے. تو مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا دین تمہارے اندر نہ آنے پائے جو جو دین کو پیروی کے بجائے نفاذ کا عنوان بنا دے. سیلف فالوئنگ دین کو ایکسٹرنل امپلیمنٹیشن کا دین بنا دے. یہ مطلب تھا اس کا. وہی اس وقت ہو گیا ہے. اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں مسلم دنیا کی باگڈور ہے, جو جن کے پاس پاور ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں, یعنی گن اور بم کی طاقت سے چاہتے ہیں کہ اس کو دبا دیں. لیکن آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کم از کم 60 سال سے تو یہ ہو رہا ہے. یعنی جواد عبد الناصر جو ہیں ان کے زمانے میں یہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. اب ٹائم ہے ری اسسمنٹ کا. جب یہ طریقہ اس کو دبا نہیں سکا تو آپ سوچنا چاہیے. اب صرف اس کو آپ کنٹینیو رکھا تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. کئی جنریشن بیت گئیں اور وائلنس کے ذریعے ریلیجس ایکسٹریمز کو دبا نہیں سکا تو آپ سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. تو نہ دبانے کی وجہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو وہ فوراً اس کے جو ماننے والے ہیں اس کو شہید کا لقب دے دیتے ہیں. اور شہید کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا درجہ ہے. مسلمانوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو شہید ہوگا وہ سیدھے جنت میں جائے گا, وہاں حوریں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی. تو جیسے ہی آپ کسی ایسے آدمی کو جو کلچر آف انٹالرنس چلا رہا ہے اسلام کے نام پر مارتے ہیں, تو لوگوں کے نظر میں وہ شہید بن جاتا ہے اور پھر جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتا ہے. اس بنا پر دیکھیے اس مسئلے کا حل وائلنس نہیں ہے, اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے, وہ ہے آلٹرنیٹو آئیڈیالوجی. ایک ہی حل ہے, آلٹرنیٹو آئیڈیالوجی. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے, جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ان کے مائنڈ میں ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ اس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام. پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کے مائنڈ بھری ہوئی ہے. اس آئیڈیالوجی کے لے کر کے وہ اپنے کو سمجھتے کہ ہم جسٹیفائڈ ہیں جو ہم کر رہے ہیں, دوسرا مارے گا تو ہم مار کے ہم کو جنت میں انٹری اور آسان کر دے گا, ہم کو خدا خوش ہوگا ہم سے. تو آئیڈیالوجی کا جو توڑ ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں کبھی بھی کسی آئیڈیالوجی کو آپ وائلنس سے کرش نہیں کر سکتے, امپاسبل ہے. یہ آئیڈیالوجی کو صرف آئیڈیالوجی کے ذریعے آپ کرش کر سکتے. تو اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ آلٹرنیٹو آئیڈیالوجی کی. یعنی اسلام کا جو انٹرپریشن یا جو آئیڈیالوجی لوگوں کے بان بھری ہوئی ہے وہ اتنا پھیل گئی, اتنا پھیل گئی ہے کہ پوری مسلم دنیا اس میں پھنسی ہوئی. یہ بس سمجھیے کہ کچھ لوگ اگر ایکٹیو وائلنس کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ پیسیو وائلنس میں پھنسے ہوئے ہیں. پوری مسلم دنیا, یعنی کوئی لوگوں نے گن پھاڑ رکھا ہے, بم مار رہے ہیں, سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں, تو کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کی وے آف تھنکنگ وہی ہے, اسی رنگ پر سوچنا, اسی رنگ پر لکھنا, اسی رنگ پر بولنا. جس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, ان کو ایک آئیڈیالوجیکل سپورٹ ملا ہوا ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے, آئیڈیالوجیکل سپورٹ. تو وہ کیسے چھوڑیں گے اپنے اس کلچر کو؟ تو آپ کو ایک آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی ڈیولپ کرنا ہوگا, تب آپ اس کو توڑ پائیں گے. اچھا, یہ آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی اس کو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے مائنڈ سے کریٹ نہیں کر سکتے. یہ وہی ہوگی جس کی بیس قرآن و حدیث میں موجود ہو. آپ کچھ بھی اپنے دماغ سے ایک نکالیں وہ لوگ مطمئن نہیں کرے گی, کیونکہ ان کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے فارسلی اس کو انہوں نے قرآن و حدیث سے نکال رکھا ہے. جو آئیڈیالوجی ان کی ہے, جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی, اس کو انہوں نے فالسلی قرآن حدیث سے نکال رکھا ہے. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ تم نے جو نکال رکھا وہ صحیح نہیں ہے, قرآن کے خلاف ہے وہ. تو دوبارہ آپ کو جو آئیڈیالوجی بنانا ہے, آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی, وہ بھی دوبارہ قرآن حدیث پر پیش کرنا چاہیے, تب اس کا وزن ہوگا. آپ سے فتویٰ دیں یا اپنے دماغ کو اس کا ہے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آپ عہدہ سوار پیش کریں کہ اتنے لوگ مر گئے, اتنا نقصان ہوا, اس سے کچھ ہونے والا نہیں. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا, وہ ایکٹیو ہوئے ہیں قرآن حدیث کے رانگ انٹرپریٹیشن سے. اب دوبارہ ان کے اندر کریکشن اگر آ سکتا ہے, اگر وہ یو ٹرن لے سکتے ہیں, تو قرآن کے صحیح انٹرپریٹ سے ایسا ہو سکتا ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو, ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ تم جسٹس کو فالو کرو, تم نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ جسٹس کو امپلیمنٹ کرو؟ یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ تو کہیں ہے نہیں. اس طرح کے جو آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں, اس کو لے کر آپ کو بتانا پڑے گا کہ تم ایک فالس بنیاد پر کھڑی ہوئی ہو. تو اللہ کے فضل سے ہم اسی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا جو مشن ہے وہ یہی مشن ہے. ایک طرف ہم نے ایسی کتابیں چھاپی ہیں جو اس انٹرپریٹیشن کے غلط ہونے کو بتاتی ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ سارا جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن جو ہے ایک فالس گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے, رانگ انٹرپریٹیشن کھڑا ہوا ہے. ہماری کتاب جو ہے مثل تعبیر غلطی اور دوسری کتابوں میں یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے مشن کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر یہ اسٹیبلش کرنا کہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام ٹوٹلی ایک انویلڈ ہے. وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم نے اللہ کے فضل سے اپنی کتابوں میں واضح کیا اس کو. تو ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں آلٹرنیٹو آئیڈیالوجی, یعنی اسلام کا ٹرو پکچر, اسلام کا صحیح انٹرپریشن, ایسا انٹرپریشن جو مسلمانوں کو بھی, مسلمانوں کے مائنڈ کو بھی ایڈریس کرے اور دنیا کو بھی نظر آئے کہ واقعی یہ خداوند رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے, جو آج کے لحاظ سے لوگوں کو لگے کہ آج کے لحاظ سے وہ ریلیونٹ ہے. آج کے جو حالات ہیں, جو ماڈرن ایج ہے, اس میں وہ لوگوں کو ریلیونٹ نظر آئے. مثال کے طور پر آج کی دنیا میں بہت بڑا درجہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا. آج کی دنیا جو ہے بہت زیادہ مانتی ہے اس بات کو, فریڈم آف ایکسپریشن کو, بشرطے کہ آپ وائلنس نہ کریں. تو ہمیں ایسا اسلام کی ایسی تصویر پیش کرنی پڑے گی جس میں لوگوں کو نظر آئے کہ اسلام بھی مانتا ہے فریڈم کو اسی طرح جس طرح آج دنیا اس کو اہمیت دیے ہوئی ہے. جائز طور پر ایسی آج کی دنیا ہے, آج کا جو مائنڈ ہے وہ وائلنس کو اور وار کو بالکل ہیٹ کرتا ہے. آج کا جو دنیا جو ہے وہ پیس چاہتی ہے, پیس, سارے لوگ پیس چاہتے ہیں, کیونکہ جتنے ڈیولپمنٹ ہیں, جتنی ترقیاں ہیں, وہ پیس کے بغیر ہو نہیں سکتی ہیں. تو آپ کو اسلام کی ایسی تصویر دینی پڑے گی جس میں اسلام ریلیجن آف پیس نظر آئے, ریلیجن آف وائلنس نظر نہ آئے. اور یہ بناوٹی طور پر نہ ہو بلکہ حقیقتاً قرآن حدیث سے یہی اسلام نکل رہا ہو. اگر اپنے دماغ سے آپ کچھ کہیں گے تو وہ انسان کو مطمئن نہیں کرے گا. بالکل بہت ہی سیریس اسٹڈی کر کے اور واقعی معنوں میں جو اسلام کا جو میسج ہے, واقعی معنوں میں جو سنت ہے, واقعی معنوں میں رسول کا اور صحابہ رسول کا جو ماڈل ہے, وہ سچ میں یہی ماڈل ہو, یہی ماڈل ہو کہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس میں پیس ہے, اس میں ٹالرنس ہے, اس میں انسان کی کے لیے ریسپیکٹ ہے. وہ ساری چیزیں جو اس زمانے میں یونیورسل نارم کہی جاتی ہیں, آج کے زمانے کا جو یونیورسل نارم کہا جاتا ہے ان کو, ان سب کو اس میں جواب موجود ہو اور جائز طور پر. تو ایسی ایک آئیڈیالوجی بھی اللہ کے فضل سے ہم اپنی کتابوں میں پیش کر رہے ہیں. ہماری کتاب میں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, وہ سب کے سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طور پر یہی آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی دے رہی ہے. آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی الگ چیز, یعنی ٹرو پکچر آف اسلام, ٹرو پکچر آف اسلام, یعنی جو صحیح پکچر اسلام کا ہے وہ دینا, صحیح جو تعبیر ہے وہ دینا. ہمارے دیکھ پولیٹیکل انٹرپریشن جو ہے وہ ڈیویشن کا کیس ہے, وہ انحراف کا کیس ہے. اب ہم گاڑی کو اصل پٹری, وہ ڈی ریلمنٹ تھا, ڈی ریلمنٹ, اب ہم اسلام کے پٹ یعنی مسلمانوں کی جو مسلم تھنکنگ ہے, مسلم تھنکنگ کو دوبارہ صحیح پٹری پر لانا چاہتے ہیں جو واقعتاً قرآن سنت کی پٹری ہے. تو یہ ہے آج کی ضرورت اور یہ ہے ہمارا مشن. مختلف اسباب سے پیدا ہوئے بیچ میں, جس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام بہت پھیل گیا, بلکہ شاید ایک ایک مسلمان کے مائنڈ میں بھر گیا وہ. تو ہوا یہ دیکھیے کہ پہلے سوچنے والوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اسلام کو نافذ کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, اسی طریقے سے ہم پالیٹکس کو اسلامائز کرنا ہے, سوسائٹی کو اسلامائز کرنا ہے, انٹرنیشنل لائف کو اسلامائز کرنا ہے. یہ آیا تو پہلے تو انہوں نے پیسفل طریقے سے اس کو ڈسمنیٹ کرنا شروع کیا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیسفل ڈسمنیشن سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا, ایک جمپ لگائی, الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے, الیکشن میں بار بار حصہ لیا مختلف کنٹریز, مسلم ملکوں میں, ہر جگہ وہ ہارے, کہیں بھی وہ جیت نہیں سکے. ہر مسلم کنٹری میں انہوں نے اس کا تجربہ کیا کہ الیکشن کے ذریعے سے وہ قبضہ کریں پولیٹیکل پاور. اچھا, جب اس میں ان کو ہار ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, پروٹیسٹ کا طریقہ اختیار کیا, اسٹریٹ ایکٹیویزم, یعنی الیکشن ایکٹیویزم کے بجائے اب ان کا طریقہ ہوا اسٹریٹ ایکٹیویزم, جلوس نکالنا اور پروٹیسٹ کرنا, نعرہ لگانا, یہ سب. اس نے بھی ورک نہیں کیا, یہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنے گول کو اچیو نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر ایک اور مرحلہ آیا, انہوں نے وائلنس شروع کر دیا, وائلنس ادھر ادھر بم مارنا. جو پولیٹیکل انسٹالیشنس تھی, جو یہ آرمی کو جو جگہیں تھیں وہاں بم مارنا, اس سے بھی نہیں کام چلا تو سوسائڈ بامبنگ شروع کر دی. یہ سب جب ہو گیا تو جو لوگ رول کر رہے تھے, جو حاکم تھے, وہ ڈائریکٹ آ گئے ان کو کل کرنے کے لیے. اب کلنگ ہو رہی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایجپٹ میں جمال عبد الناصر کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا, لیکن ہر مسلم ملک میں ہو رہا ہے, ہر مسلم ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں یہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں جو اپنے کو اسلامسٹ کہتے ہیں, جنہوں نے اسلام کو فالو کرنے والا دین کے بجائے امپلیمنٹ کرنے والا دین بنا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سوسائٹی کو اسلامائز کریں گے, پولیٹیکل رول کو اسلامائز کریں گے, سارے سسٹم کو اسلامائز کریں گے. تو جب ایسا وہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ قابض ہیں, جو رول کر رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں پاور ہے, ان پر زد پڑتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انسیٹ کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ختم کر رہے ہیں یہ, تو وہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے. یہ صورتحال پوری مسلم دنیا میں جاری. جہاں تھوڑی بہت آزادی تھی وہاں تو کھلے طور پر ہو رہا ہے, لیکن جن مسلم ملکوں میں جیسے عرب کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں بھی یہ سب ہو رہا ہے, وہاں سبورسو ایکٹیویٹیز جاری ہیں, انڈر گراؤنڈ ہو کر کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو پوری مسلم دنیا اس وقت کہنا چاہیے کہ ایک والکانو پر ہے پوری مسلم دنیا, پوری مسلم دنیا ایک اس وقت ایک والکانو پر ہے, اور یہ والکانو بنا ہے اسی پولیٹیکل ڈپریشن کے ذریعے سے. اور سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کام بتایا تھا, یعنی کفر بتایا تھا اس کو, لا ترجو بادی کفارن یدر و باد کو مرکاو باد, اس کو کفر بتایا تھا, یعنی آپس میں لڑنا. تو پولیٹیکل انٹرپریشن جو ہے اس نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دو طبقوں میں بانٹ دیا, پوری مسلم دنیا میں. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو رولرس ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت ہے, یا وہ لوگ جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہیں, یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں, یہ اسلام کو چاہتے ہیں کہ نہ آئے. تو یہ دوسرا گروپ ہے. تو اس طریقے سے پوری مسلم دنیا میں دو گروپ بن گئے ہیں, اس میں کسی ایک بھی ملک کا استثنا نہیں ہے, اس کا ایک ایکسپشن نہیں ہے. دو گروپ بن کر آپس میں وہ کام کر رہے ہیں جس کو حدیث میں سب سے برا کام بتایا گیا ہے, یعنی کفر, آپس میں مارنا ایک دوسرے کو, یعنی ہیٹ کرنا بھی کفر ہے, مارنا بھی کفر ہے, قتل کرنا بھی کفر ہے آپس میں, لیکن یہی سب ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ جسٹیفائڈ ایول میں کہوں گا اس کو, ایک جسٹیفائڈ ایول ہے جس کی لپیٹ میں پوری مسلم دنیا اس وقت آ چکی ہے, اور وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ ایک والکانو کے طریقے سے پوری مسلم دنیا کے نیچے ایک والکانو کا بھڑک رہا ہے, کب بھڑکے, کب کیا کر ڈالے. لیکن ابھی تک جو 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 جن کے پاس پاور ہے وہ صرف پاور کو استعمال کر کے چاہتے ہیں اسے کرش کر دیں. تو سوال ہے کہ یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ, ریزلٹ تو الٹا ہوا, کہاں کرش کر پایا. تو کرش نہ کر پانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک سیکولر آدمی وائلنس کرے, وہ مارا جائے, تو اس کے جو گھر والے ہیں کہیں کہ بھائی تو بڑا بیکار ہے وائلنس, اسے کچھ ملتا جلتا نہیں, چھوڑو اس کو وائلنس کو. لیکن جب مذہبی آدمی وائلنس کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے, تو اس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شہید ہو گیا, پہلے سے اچھا ہو گیا, اب جنت پکی ہو گئی اس کی. تو کبھی بھی یاد رکھیے, جسٹیفائڈ وائلنس کو کبھی بھی آپ حکومت کے طاقت سے ختم نہیں کر سکتے, اس کے جسٹیفیکیشن کو چھیننا پڑے گا آپ کو. جس جسٹیفیکیشن کو لڑ کر کے جس جسٹیفیکیشن کو لڑ کر لڑ رہا ہے اس کو چھیننا پڑے گا, ان سے دماغ سے نکالنا پڑے گا, ان کی وے آف تھنکنگ کو بدلنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ ان کا انٹرپریشن جو ہے بالکل فالس ہے, غلط ہے. تو یہ ایک ٹو فولڈ مشن ہے, ٹو فولڈ مشن. ایک طرف یعنی مسلم دنیا کو بچانے کے لیے, اس والکینو سے بچانے کے لیے اس وقت سب سے بڑا کام یہی ہے کہ آپ ایک ٹو فولڈ مشن چلائیں, سب سے بڑا کام, کیونکہ مسلم دنیا بالکل تباہی کے آخر کرنے پہنچ چکی ہے. دیکھیں ایک اصول یہ ہے کہ باہر کے دشمنوں سے بچنا آسان ہے, اندر کے دشمن سے بچنا ناممکن ہے. یہ اندر کے دشمن بن چکے ہیں, ہر ملک میں اسلام کے نام پر گروپ بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہیں سبورسو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کہیں نیگیٹو تھاٹ پھیلا رہے ہیں, کئی وائلنس کر رہے ہیں, کئی شہر بم کر رہے ہیں, یہ سارے لوگ. تو آپ کو ایک ٹو فولڈ مشن درکار ہے, یعنی ایک طرف اس آئیڈیالوجی کو, پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ڈیمالش کرنا دلیل کے زور پر, اسلام کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, اسلام کا جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے, اس کو ڈیمالش کرنا, ایک طرف یہ کام کرنا ہے آپ. لیکن اسی سے بھی کام نہیں چلے گا, دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اسلام کی ایک آلٹرنیٹیو انٹرپریٹیشن, آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی بھی دینا پڑے گا. یہ آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی جو ہے اس میں پورا کا پورا قرآن حدیث پر بیس کرتی ہو, آج کے لحاظ سے وہ ریلیونٹ ہو, ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہو, آج کی دنیا میں چیزوں کو یونیورسل ڈارم کی حیثیت حاصل ہے, اس کو بھی اس میں اس کی بھی موجود ہو, اس کی بھی جواب موجود ہو. ان سب شرطوں کو جو فلفل کرے وہ ہے آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی. تو ہمارا جو مشن ہے, جو ہم اس وقت چلا رہے ہیں, وہ یہی مشن ہے. یہ مشن 1970 سے شروع ہوا, ویسے تو بہت پہلے چل رہا ہے, یہ مشن بہت پہلے چل رہا ہے, لیکن 1970 سے باقاعدہ یہ جاری ہوا. اس مشن کو ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے, اس کا جو رجسٹرڈ ٹائٹل ہے, قانون کے اعتبار سے جو رجسٹرڈ ٹائٹل اس مشن کا ہے, وہ ہے البرکت الاسلامی للبعوث والدعوة. یہ اس کا رجسٹرڈ ٹائٹل ہے. انگریزی میں ہم کہتے ہیں اس کو اسلامک سینٹر, اردو میں ہم کہتے ہیں اسلامک مرکز, لیکن جو رجسٹرڈ ٹائٹل ہے اس کا وہ ہے البرکت الاسلامی للبعوث والدعوة. اس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو جتنا بھی لٹریچر ہم نے چھاپا ہے, اور جو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے, کمپیوٹر کے ذریعے سے, اور جتنے بھی ذرائع ہیں اس کو استعمال کر کے اس کام کو کر رہے ہیں. کل میں نے پڑھا پوپ کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک ڈیوائن گفٹ ہے, گفٹ آف گاڈ ہے. تو گفٹ آف گاڈ ہے کس لیے؟ اس لیے کہ گاڈ کے مشن کا پھل ہے. یہ اس میں یہ بات نہیں تھی, یہ تو صحیح کہ گفٹ آف گاڈ ہے یہ انٹرنیٹ, یہ کمیونیکیشن جو آج ہمیں حاصل ہے یہ بلا شبہ گفٹ آف گاڈ ہے, لیکن کس لیے, انہیں گاڈ نے یہ کیوں دیا ہے ہم کو؟ تاکہ ہم اڈا گاڈ کے مشن کو پھیلائیں. اس وقت سب سے بڑا جو مشن ہے, جو سب سے بڑا کام ہے, وہ یہ ہے کہ خدا کو استعمال کیا جا رہا ہے وائلنس کے لیے, خدا کے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے وائلنس کے لیے, خدا کے دین کو استعمال کیا جا رہا ہے وائلنس کے لیے. اور ساری دنیا میں نفرت, انٹالرنس, مار کاٹ, گن کلچر, بم کلچر کا سب یہی ہے. تو یہ جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے, اس کو استعمال کر کے ہمیں اس فکر کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے. اللہ کے فضل سے اس مشن کے تحت نظریاتی کام یا آئیڈیالوجی کا, آئیڈیالوجی کو مرتب کرنے کا کام بھرپور طور پر انجام پا چکا ہے, آلریڈی انجام پا چکا ہے. یعنی ہمارے پاس دونوں قسم کا لٹریچر موجود ہے, یعنی اس آئیڈیالوجی کو غلط ثابت کرنے والے بھی, اور وہ چیز بھی جس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی. دونوں قسم کا لٹریچر اللہ کے فضل سے اس وقت ہمارے پاس مکمل طور پر موجود ہو چکا ہے آلریڈی. اب کام کیا ہے, ہر زبان میں اس کو پھیلانا, ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کر کے اس کو عالمی طرف سطح پر لوگوں تک پہنچانا, بس یہ کام رہ گیا ہے. اگر آپ ہمارے یہاں جو کتابیں چھپی ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ خود آپ کو دل گواہ دے گا کہ واقعتاً جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, کہ اس خطرے کی نشاندہی بھی اس میں موجود ہے, یہ جو فتنہ ہے اس کی بھی نشانی موجود ہے اس کتاب میں, ان کتابوں میں. رسول اللہ نے جو پریڈکشنز کیے تھے اس کی بھی وضاحت موجود ہے. اور اس یہ جو فتنہ اس دور کا فتنہ جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا ہے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشینگوئی کی تھی, جس کی یعنی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو حدیث سے بتایا گیا تھا. تو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, اس کی نشاندہی کرنا, اس کو رد کرنے کے لیے طاقتور لیڈر تیار کرنا, اور پھر اس کے بعد ایک متبادل آئیڈیالوجی, ایک الٹرنیٹو آئیڈیالوجی تیار کرنا, یہ سب اللہ کے فضل ہو چکا ہے اس مشن میں, کرنا نہیں ہے, ہو چکا ہے. اب صرف کام ہے پھیلانے کا. یعنی وہ جو پوپ نے کہا کہ ماڈرن کمیونیکیشن جو ہے وہ اللہ کا ایک گفٹ ہے, تو وہ گفٹ اسی لیے تو ہے وہ کہ آپ پھیلائیں اس کام کو. یعنی اس صورتحال نے مذہب کی امیج بگاڑی ہے, اسلام کی امیج بگاڑی ہے, لوگوں کے ذہن کو خراب کیا ہے, دنیا کو ہیٹ سے والے سے بھر دیا ہے. تو ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کر کے ہمیں اس فکر کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے. ہم میں ہر شخص کا سب سے بڑا فرض ہے, یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے. یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے بڑا کوئی کام نہیں, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے کہ دین کے نام پر جو بے دینی لائی گئی ہے, اسلام کے نام پر جو نان اسلام لایا گیا ہے اس کو ختم کرنا, اور انسان کو جو پازیٹیو آئیڈیالوجی ہے, جو صحیح آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو دینا. تو یہی ہمارا مشن ہے. یہ مشن پورے طریقے سے ایک نان پولیٹیکل ہے, اس کا کوئی مقصد نہ تو ہم فیم چاہتے ہیں, نہ اسٹیج چاہتے ہیں, نہ ہمیں مال چاہیے, نہ ہمیں پولیٹیکل پاور چاہیے. ہمیں صرف یہی چاہیے کہ آپ لوگ اس لٹریچر کو پھیلائیں, اس آئیڈیالوجی کو پھیلائیں, انسان کو اس ایول سے نکالیں. یہ ایک سپر ایول ہے, اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشینگوئی کی تھی ایک زمانے میں آئے گا سپر ایول, وہی زمانہ یہ ہے. تو ہمیں نہ شہرت چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ اسٹیج چاہیے, نہ پولیٹیکل پاور چاہیے, کچھ نہیں. صرف یہ ہے کہ آپ یہ جو لٹریچر تیار ہوا ہے, اس لٹریچر کو ساری دنیا میں پھیلا دیجیے, ہر زبان میں. مسلمانوں کے درمیان بھی اور نان مسلم کے درمیان بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی کام اس وقت نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کام کو انجام دیں, اور ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو, اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
Today we will not have the question answer session. Instead of that, we will have the experience sharing session. In a recently concluded Jaipur Literature Festival, Dawa Field team had participated there and they distributed Quran and other Dawa materials. So some of the members will share their Dawa experience. And to begin that, I will invite Mr. Ajay Dwivedi to come here and share his experience.
Assalamu alaikum. I'm here to share our JLF experience, which is Jaipur Literature Festival 2014. And this is the third time we went in a row for this event. People who are not aware what is Jaipur Literature Festival, just to give you a quick background that it is a place where you get to see most of the well-known writers, thinkers, poets, and they come there for 4-5 days. It's an event of 4-5 days where there are a lot of discussions, debate about the current situation of the society. And for us, it is a fantastic opportunity to address people who come there. And our process or our way of doing the distribution is pretty simple. When you go to JLF, so there is a pathway of around 100 meter before the formal entrance of JLF. So our team spread out on that pathway. And we offer Quran to all the people who are coming to the literature festival. So this time, Anas Bhai was managing this, and thanks to God, and thanks to CPS senior leadership, we had proper arrangements of Quran. We had around 5,000 Qurans this time, and to start with, we opened all the cartons in advance, and we made the packets of 500-700 Qurans in big boxes or in big bags, and we kept it aside the venue, close to the venue. So and we started offering Quran to the people who were coming there. Lot of positive experiences we got there. If I have to summarize, or if I have to tell you that, what kind of response we get, I'll say first, when we offer Quran to anybody, first they get happy to know that somebody is offering Quran. Because most of the people here in India, they got Gita or other Hindu literature from their family. When they went to school, most of the time they go to missionary schools. So they got Bible also. But throughout their life, nobody has ever given Quran to them, offer Quran to them. So they get very happy to know that, oh, it's Quran. When they come to know that, it is in their language, it means it's not in Arabic, it's in either in Hindi or English, they get happier. So that is the second point. And lastly, when they ask, okay, so how much this is for, and we say that it's free, it's a complimentary gift, they become happiest. So that is kind of response we get so many times from the people. This time, if I have to quote a couple of experiences that happened with the team, with me. One, I met a very old man, well-read person. He has been to many, Muslim countries. And when I offered Quran to him in English, he said that, boy, I'm 70 plus, I'm 70 years old. and I have been to many Muslim countries, but this is the first time somebody is offering Quran to me. What a pleasant gift. So thank you so much for this. A girl came to us. She was a college student. She said that, no, can I have a copy of Quran? My father always wanted to read this, but he didn't get it. And I'm sure today he will be very happy to, know when I'll present this gift to my father. The police which is deployed there, they are extremely cooperative. They always come to us and say that, no, can you give us a copy of Quran in Hindi? I want to read it. My daughter wants to read it. My wife wants to read it. My mother wants to read it. And again, this has happened a couple of times earlier also, that, no, we are called by superintendent of police, and then, no, they formally say that, no, okay, please give us Quran or, share it with our entire police there. This time, something unique happened is that a small boy came to us after the entire distribution among the police members. A small boy came to us with a constable, and constable says that, no, sir, aap inko bhi ek copy de dijiye. So we asked that, no, who is he? So he said that, no, ye commissioner sahab ke bete hain, and specially ye aapse Quran ki copy lene aaya. So that is the kind of response you get, and our confidence level goes up with every copy that we give to people, and the kind of warm feeling that we get from them. One thing I can surely say, that this third time doing the distribution work in JLF, is that people have a lot of curiosity. They want to know about Islam. They want to learn about the teachings of Quran. And not only they themselves take it, they say that, no, if you'll give me one more copy, I'll share it with my friend. Three youngsters, they were students, again, college students, they came to us. One of them said that, no, oh yeah, who will read Quran? But two of them took it. The very same guy came after 10 minutes and said that, no, okay, give me two. I will also read it, because, rest of my friends will read it, and, I might miss something which is great. So that is the kind of response we get there. Lastly, I would say that it cannot be possible without the help of rest of the senior CPS team members. Thank you so much for, because we were the human face there, but a lot of work has happened in the background, and it could not happen if you people have not done this for us. So thank you so much.
So now Maulana Fayaz Saab will share his Dawah experience with all of us.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala Nabiyil Kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुए. 3 साल से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, 2012, 2013 और 2014. वहाँ हम दो टाइप के काम करते हैं, एक होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पूरी दुनिया से जो इंटेलेक्चुअल्स आते हैं उनसे स्पेशल विजिट करते हैं और उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं वक्तन फ़ौक्तन, अगर वक्त मिले तो, या कम से कम उनको कुरान और प्रॉफिट ऑफ पीस देते हैं. तो 2013 में एक टीम जो स्पेशल विजिट कर रही थी उनके साथ मैं था. हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और उनको कुरान और प्रॉफिट ऑफ पीस दिया था. तो वहाँ बहुत सारे टेंट हैं, हर टेंट में अलग अलग टॉपिक पर बात होती रहती है. तो लास्ट ईयर टेररिज्म पर एक ये चल रहा था, डिस्कस चल रही थी. तो हर सेशन के आखिर में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होता है. तो हम लोग ये करते थे कि जो सबसे अच्छा क्वेश्चन करे हम उसको भी जो है ना कुरान और प्रॉफिट ऑफ पीस देंगे, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या इस्लाम के मुआफ़िक हो, हम उससे मिलते और फिर उससे थोड़ी देर बातचीत करते और उसको कुरान और प्रॉफिट ऑफ पीस देते. तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, असगर अली इंजीनियर और कुछ مسلم علماء بیٹھے ہوئے تھے اور نان مسلم بہت تیز کوسچنس کر رہے تھے. تو اس میں سے ایک صاحب تھے بھوپندر مینا, وہ جے پور کے ہی ہیں, ان کی عمر 23 ایئرس ہے اور وہ بی ٹیک کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو انہوں نے سوال کیا تھا قرآن کو اس طرح اٹھا کر, ہمارا ہی قرآن ان کے ہاتھ میں تھا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے کہ وہ قتل کریں اور قتل ہوں. تو انہوں نے سوال کیا تھا یہ کیسی کتاب ہے جو بلیورس کو یہ کہتی ہے کہ زندگی بھر قتل کرتے پھرو اور آخرت میں پیراڈائز لو. تو جو ہی سیشن ختم ہوا میں نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ کہا کہ یہ پروفٹ آف پیس میں آپ کے کوشچنس کا بہت ہی کلیئر جواب ہے, آپ اس کو پڑھ لیں. تو انہوں نے بہت ہی جو ہی پینگوین کا نام دیکھا تو وہ بہت ایک دم زور سے اچھلے ہو اچھل کر کہا ضرور میں پڑھوں گا اس کو, اور پھر 10 منٹ ان سے بات ہوئی تھی 2013 میں. تو وہ جا کر مسلسل ڈیڑھ دن بیٹھ کر اس کتاب کا انہوں نے پورا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد وہ ہر روز آ کر ہم سے 5 یا 10 منٹ ملتے, مل کر جو ہے نا مختلف سوالات کرتے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب لٹریچر ختم ہوا تو سال بھر انہوں نے مجھے کبھی ای میل کیا, کبھی فون کیا اور کبھی کچھ کوسچنز کیا, ایسے مختلف جو ہے ہمارے درمیان تعلقات چلتے رہے. اس بار جب 2014 کے لیے میں آ رہا تھا تو ان کو پتا چلا میں بھی آ رہا ہوں, تو انہوں نے فوراً مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس سال ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے, میرے گھر پر ٹھہریں گے, میرے گھر پر ٹھہریں گے. اور انہوں نے ساتھ میں انیس بھائی ہمارے جو مینیجر تھے ان سے کہا کہ صرف فیاض صاحب ہی نہیں بلکہ سارے سی پی ایس کے لوگ میرے ہی گھر میں ٹھہریں گے چاہے وہ کتنے بھی ہوں. تو ہم تین لوگ ان کے گھر پر اس سال ٹھہرے تھے, میں اور شادان ایک جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹ ہے وہ, اور صہیب صاحب جو مولانا کے بھائی صاحب عبد المحیط خان صاحب کے لڑکے ہیں, نواسے ہیں وہ, وہ بھی وہاں سے آئے تھے دعویٰ ورک سیکھنے کے لیے. تو ہم تین بھوپندر صاحب کے گھر پر ہم رکے ہوئے تھے. تو 5 دن تک انہوں نے سارا ہمارا ٹرانسپورٹیشن اور کھانا پینا اور بالکل ہمارا رہنا اتنا خیال کیا کہ بہت ہم کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایک ہندو نوجوان ایک اسلامک ٹیم کے لیے اتنا زیادہ کام کر رہا ہے, مجھے بہت زیادہ تعجب ہو رہا تھا. اور پھر وہ ہر روز ہمارے ساتھ قرآن ڈسٹریبیوشن بھی کرتے تھے, یعنی 7 گھنٹے ہمارے ساتھ وہ مسلسل اس طرح قرآن لے کر ٹھہرے رہتے اور ساروں کو جو ہے نا آنے جانے والے ہندو نوجوانوں کو وہ دیتے. پھر انہوں نے ایک دن یہ سوچا کہ صرف ڈسٹریبیوشن کافی نہیں ہے, اس میں ہم ایسا کرتے ہیں آخر میں جو ہے نا اپنے کانٹیکٹ نمبر لکھتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سی پی ایس ممبرس کے 50 قرآن پر میرے اور 50 قرآن پر ان کے, اس طرح مختلف لوگوں کے نمبر دیے انہوں نے. تو لوگ جو فون کرتے تھے اور وہیں سوال جو کرنا چاہتے تھے تو وہ سائڈ میں لے جا کر ان کو بہت اچھا جواب دیتے تھے, جو اتنا اچھا جواب شاید میں بھی نہیں دے پاتا تھا. تو نوجوان ان سے یہ کہتے تھے, ہندو نوجوان آ کر, یہ کتابوں میں جو آپ نے باتیں لکھی ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن ہم ان انسانوں سے ملنا چاہتے ہیں جو اس پر وشواس رکھتے ہیں. کتابوں میں تو باتیں ہوتی ہے لیکن ہم کو ان لوگوں سے ملائیے جو اس آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں. تو بہت سارے نوجوانوں سے انہوں نے مجھے ملایا, اب اس کے بعد بھی انہوں نے جو ہے نا بہت ساری میٹ رکھی ہے وہاں کے نوجوانوں سے. ابھی اس کے بعد جے پور لٹریچر فیسٹیول کے بعد ان کے مسلسل فون آ رہے ہیں کہ لوگوں کے کال آ رہے ہیں ہمیں لٹریچر چاہیے, بھوپندر صاحب کے فون آ رہے ہیں. تو میں نے ابھی تقریباً ان کو بہت ساری 50 کے قریب ہماری کتابیں بھیجی ہیں اور قرآن بھی ابھی میں نے بھیجا ہے. تو یہ سب باتوں کو دیکھنے کے بعد مجھے کچھ اس سے سبق ملے. پہلی بات, مولانا سے جب میں نے اس کو ذکر کیا تو مولانا نے کہا کہ اس میں بہت بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے کاز کے لیے نکلو گے تو ان نون لوگ آپ کے لیے نون بن جائیں گے, اور خدا ایسے ایسے طریقے سے آپ کی مدد کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات معلوم ہوئی. اسی طرح اس بار جو میں نے دیکھا بہت ساری باتیں, قرآن ڈسٹریبیوشن میں سی پی ایس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہندو نوجوان انوالو ہو گئے تھے. مثلا ایک صاحب کا نام تھا وجندر, یہ انیس بھائی کے دوست ہیں, اور ایک صاحب تھے وپندر. تو یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ٹھہر کر پورے 5-5 گھنٹے یا 7 گھنٹے قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. تو اس سے مجھے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ہندو نوجوان جو ہیں وہ کافی اسپریچول ہیں اور کافی زندہ دل لوگ ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, اسلام کا کام ہے, بس ان کو جو ہی سمجھ میں آتا ہے یہ خدا کا کام ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک اور بات جو مجھے وہاں دیکھنے کو ملی کہ سنڈے کا دن جب آیا, سنڈے دن لیکچر سننے کا, تو ہم اجے صاحب کے ہوٹل پر جمع ہو گئے لیکچر, مولانا کے لیکچر سننے کے لیے. تو بھوپندر صاحب جو ہے نا ہم کو وہاں بھی لے گئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے سنڈے لیکچر بھی سنا. وہاں جو قرآن ڈسٹریبیوشن کرتے وقت جو کیفیات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ اس طرح قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر ٹھہرتے, ایک ہاتھ میں ہمارے 5-6 قرآن کے پیس ہوتے اور ایک ہاتھ میں ایک اور ہوتا, اس کو دکھاتے ہم باقی پکڑے رہتے, تو ہر 5 منٹ میں ہمارے ہاتھ خالی ہو جاتے, ہر 5 منٹ میں خالی ہو جاتے اور ہم کو پھر بھاگ کر اپنے باکس کے پاس جانا پڑتا. تو اس وقت جو مولانا یہ کہتے ہیں کہ ہر دعوتی کام میں آپ کو کیا مل رہا ہے وہ آپ ضرور دیکھیں, تو مجھے جب میں اس طرح کرتا تھا, قرآن جب ختم ہوتے اور بیک کی طرف میں بھاگتا, تو مجھے لگتا میں حضرت حاجرہ کی کاپی کر رہا ہوں. حضرت حاجرہ جو صفا اور مروہ کے بیچ میں جو بھاگتی تھی, سارا دن ہم کو ایسے ہی بھاگتے رہنا پڑتا تھا, یعنی روڈ کے اس طرف باکس ہوتے تو ادھر والوں کو بھی ادھر آنا پڑتا اور ہم لوگوں کو بھی باکس کے پاس جانا پڑتا, اور ہر 5 منٹ میں یہ واقعہ پیش آتا. اور دوسری بات جو یہ ہوئی کہ اس طرح 7-7 گھنٹے ٹھہرنے کی وجہ سے یہ ہمارے شولڈرز درد ہوتے تھے کہ اس طرح پکڑے رہنے سے بہت دیر تک, لیکن اس میں بھی ہم کو بہت لذت ملتی تھی کہ خدا کے لیے جو ہے نا اس طرح بت بنے کھڑے رہنا, یہ بھی کتنا بڑا احساس ہے. وہاں ایک اور بھی واقعہ ہوا, دو بہت ہی اچھے ہوٹلس میں قرآن کے اسٹینڈ بھی رکھے گئے اور قرآن بھی ان کو دیا گیا. تو ایک ہوٹل میں جو رات میں رکھا گیا, تو صبح میں رپورٹ ملی کہ 10 قرآن ختم ہو گئے ہیں صبح تک, رات میں 10 بجے رکھا گیا, فجر کے وقت معلوم ہوا کہ 10 قرآن اس میں سے لوگ لے جا چکے ہیں اس ہوٹل سے. تو اجے بھائی جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس میں بھی رکھا گیا اور ایک ہوٹل میں بھی رکھا گیا. اسی طرح جو مجھے وہاں جو نوجوان جو گزرتے تھے, ہندو نوجوان بہت ہی تعلیم یافتہ اور بہت ہی سنجیدہ, وہ جب آتے قرآن لینے کے لیے اور سوال کرتے ہو اور سائڈ میں لے جا کر ان سے بات چیت ہوتی, تو مجھے لگتا اصحاب ہندی یہی ہے جس کا حدیثوں میں ذکر ہے کہ ہندوستان میں ایک اصحابہ وجود میں آئے گا, یا مولانا جس کو کہتے ہیں پروفٹس برادرس. تو مجھے لگتا تھا یہ ہندو نوجوان ہی ہے, ہم نہیں ہیں, شاید ہم ہوں تو دوسرے نمبر پر ہوں, یہ جو ایک دم بالکل زندہ دل لوگ جو ہیں یہ اصحابہ ہندی ہو سکتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ ان کے فالوور ہو سکتے ہیں, مجھے ایسا احساس ہوتا تھا. بہت ہی ہیلتھی نوجوان آتے قرآن لیتے اور کیا کچھ کوشچن کرنا چاہتے, سائڈ میں جب ان کو لے جا کر بتایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ جو ہے نا ہمارا بھی اس میں کچھ یہ کنٹریبیوشن رکھی ہے اس کام میں. مثلا ایک واقعہ اس طرح ہوا, ہمارے قریب میں ایک لڑکی ٹھہری ہوئی تھی بہت دیر سے, میں نے پوچھا میڈم آپ کچھ پرابلم میں, کچھ آپ کو نیڈ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں کیا کچھ اپنے فرینڈس کا انتظار کر رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ خامخواہ کیوں کھڑی رہے گی اتنی دیر, آپ جو ہے نا جب تک آپ بھی اسپرچول ایکٹیویٹی آپ بھی کیجیے. تو اس نے لے کر ہمارا قرآن ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا اور کافی قرآن اس نے ڈسٹریبیوٹ کیے اس عورت نے. میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا پرتیبھا. میں نے کہا وہی پرتیبھا پاٹل والا نام ہے آپ کا؟ تو ہاں. اس نے کہا یہی میرا پروننسیشن ہے نام کا, پرتیبھا میرا نام ہے. تو وہ بہت دیر تک قرآن ڈسٹریبیوٹ کر کے جو ہی اس کے فرینڈس آئے تو وہ پھر آگے چلی گئی. تو اس کے فرینڈس نے پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو, یہ کیا تم نے کاروبار لگا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی اسپرچوالٹی کو انجوائے کر رہی تھی. تو ایسے کافی وہاں یہ ہوئے. جو ہندو نوجوانوں کو میں دیکھ کر تو بہت تعجب کرتا تھا کہ کتنا ان کے اندر گٹس ہے اور کتنے ان کے اندر ٹیلنٹ ہے کہ جو ہی ان کو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, حالانکہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا یا اسلام کے سچے ہونے کا کوئی لٹرلی انہوں نے اعتراف نہیں کیا ہے, لیکن وہ پوری طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جیسے ان کو پورا اس پر وشواس ہو ان باتوں پر. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے سچے دل سے قبول فرمائے.
اوکے, آئی ول ناؤ ریکویسٹ مولانا اقبال عمری ٹو کم ہیئر اینڈ شیئر ہز ایکسپیرینس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. تمل ناڈو میں 37 تمل بک فیئر تھا, اس میں تقریباً 9 دن رہنے کا موقع ملا. وہاں پر الفرقان پبلیکیشن کے تحت گڈ ووٹ کا سارا ہم لوگ ہی اس کو ہائر کر لیے تھے. جو بات میں نے وہاں پائی وہ یہ کہ ہم لوگوں کو جو آئیڈیالوجی رسالہ مشن دیتا ہے اس میں اگر کسی کو شک ہے تو وہ فیلڈ ورک میں جب اترتا ہے تو یقین میں بدل جاتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے, دنیا کیا چاہتی ہے. تو اس میں ایک تجربہ یہ ہے کہ رسالہ مشن کے آئیڈیالوجی میں مسلم کے جو بھی آئیڈیالوجی میں فرق ہے اور جو بھی ان کے ایکٹیویٹیز ہندوستان میں چلتی ہیں وہاں پر واضح کیا جاتا ہے. تو یہ بہت برا لگتا ہے مسلمانوں کو. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹال تھا اس کے بالکل سامنے ہی, بالکل پیرلل آر ایس ایس کا اسٹال تھا. تو میں ایک مرتبہ ان کے سامنے وزٹ کرنے کے لیے وہاں گیا تو انہوں نے مجھ کو دیکھ کر فوری کہہ دیا تمل میں کہ بھائی ہم جو بھی مسلم اس ہندوستان میں کرتے ہیں اور دنیا میں کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے کرٹیسائز کیا ہے, اسلام کی آئیڈیالوجی پر ہم کو کوئی یہ نہیں ہے. وہ فوری خود اپنے بارے میں کہنے لگے. تو میں بھی کافی ان کو بتایا کہ آپ کے سامنے جو بھی کتابیں یہاں پر دکھ رہی ہیں اس میں مسلم کیسے ہندوستان میں رہنا ہے اور ان کی کیا کیا غلطیاں ہیں یہ اس میں مینشن کی گئی ہیں. تو آئیے ہم ہندوستان کو سچائی کیا ہے اس سے واقف کرائیں اور جو اپنی غلطیاں ہیں اس کو چھوڑیں. تو کافی خوش ہوا اور اتنا اچھا سلوک کیا کہ دوسرے دن ہم کو اپنے ٹوکن پر کھانے کے لیے دعوت دیا. اور اسی طرح ان سے ایک اور میں نے دوسرا وہاں تجربہ یہ محسوس کیا کہ کمیونل فیلنگ سے جو بھی لٹریچر لکھا گیا ہے اس میں کوئی آتا ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ جتنا پیس کے اوپر لٹریچر لکھا گیا ہے جو بھی پیس پر کام کر رہے ہیں وہاں پر خوب لوگ آتے ہیں اور لیتے ہیں. تو لہذا یہ بھی ہم کو دوسرا تجربہ یہ ہوا کہ پیس بیسڈ جو باتیں ہیں وہ انسانوں کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل سے جتنے بھی اسٹالز تھے اور جتنے بھی جہاں بھی ہم جاتے ہیں پیس بیسڈ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو واضح کرنے والا لٹریچر صرف رسالہ مشن کے پاس موجود ہے. تو میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تجرباتی سطح پر ہم ہر جگہ جا کے یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آج کرنے کا کام کیا ہے. تو صرف یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیو آئیڈیالوجی بالکل لکھی ہوئی موجود ہے, بس ہم اس کو پڑھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے.
اس وقت جو کچھ رپورٹیں آپ کے سامنے آئیں کہ یہ لوگ جا کر کے جگہ جگہ خدا کا جو میسج ہے اس کو پھیلا رہے ہیں, قرآن کو دے رہے ہیں لوگوں کو, تو اس کو سن کر مجھے ایک حدیث یاد آئی. ایک حدیث ہے کہ من احیا سنتن امیتت بادی فلہو اجر میت شہید. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک سنت جو عملاً معطل ہو گئی ہو اس کو زندہ کرنا, یہ 100 شہیدوں کے ریوارڈ کے برابر ہے. تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو عملاً موجود نہیں تھی اس کو زندہ کر رہے ہیں. وہ سنت کیا ہے؟ آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر میلے ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے سوق, سوق کا پلورل اسواق. تو آپ وہاں جاتے تھے, یعنی وہاں اکٹھا ہوتے تھے لوگ, پورا عرب کے لوگ, اور وہاں طرح طرح کے کھیل کود ہوتے تھے. تو جو ہے سوق اوقات اور دوسرے قسم کے, تو اسواق میں جاتے تھے آپ, وہاں پہ جا کر آپ لوگوں کو قرآن سناتے تھے, کیونکہ اس وقت پرنٹڈ فارم میں قرآن موجود نہیں تھا. تو سناتے تھے آپ اور آپ کا صاحب. تو اس زمانے میں یہ جو جگہ جگہ فیسٹیول, سیمینار, کانفرنس, فنکشن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسواق ہی تو ہیں. یہ دور جدید کے اسواق ہیں. یہ پھر یہ لوگ جو جن کو اللہ نے ہمت دی ہے کہ وہ اس کام میں اپنے کو انوالو کر رکھا ہے, تو یہ سنت رسول کو زندہ کر رہے ہیں, یعنی ماڈرن ورلڈ کے اسواق میں جا جا کر کے قرآن کو پھیلا رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے. یہ سادہ طور پر صرف دعوت نہیں ہے, سادہ طور پر صرف ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو عملاً ختم ہو گئی تھی اس کو زندہ کرنا ہے. تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ کو آپ کو اس خدمت کے لیے قبول فرمائے. یہ جو لوگ اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہچانے کا جو کام کر رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کسی پیس مالی فائدے کے لیے نہیں, کسی مٹیریل انٹرسٹ کے لیے نہیں, اسٹیج کے لیے, فیم کے لیے, پولیٹیکل پاور کے لیے نہیں, کوئی بھی انہیں اس طرح کا فائدہ نہیں. صرف اس لیے وہ ایکٹیو ہیں کہ اللہ کی کتاب ہر جگہ پہنچے, اللہ کے میسج ہر جگہ پہنچے. خود ہی یہ لوگ پروگرام بناتے ہیں, خود ہی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اپنا پیسہ خرچ کر وہاں جاتے ہیں. یا اللہ تو ان کی اس خدمت کو قبول فرما. ان کو ہر طرح کی مدد فرما. یا اللہ تیرے کام کے لیے یہ سرگرم ہوئے ہیں, تو ان کو مغفرت فرما, ان کے لیے جنت مقدر فرما دے. ان کو ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے دنیا میں تیرے دین کا کام کیا اور آخرت میں تیرے رضا کے مستحق ٹھہرے. خدا ہم سب کو جو یہاں ہیں اور جو یہاں کے باہر ہیں, دنیا میں کہیں بھی ہیں, جو اس مشن میں لگے ہوئے ہیں, ان سب کی کوششوں کو قبول فرما, ان سب کو مزید ہمت دے, ان سب کو مزید یقین دے, ان سب کو مزید حوصلہ دے, ان سب کو مزید طاقت دے, ان سب کو مزید وسائل دے, دنیا میں بھی ان کی مدد فرما اور آخرت میں بھی ان کے لیے اپنی رحمت کو, اپنی جنت کو مقدر کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.